أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين أُزحزحوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد وآل محمد امام راحل رہبر کبیر انقلاب اسلامی عبد شکن زمان حضرت امام روح اللہ المصوی الخمینی قدس سرہ 33واں سالانہ یوم رحلت آپ تمام 23واں سالانہ یوم رحلت آپ تمام حاضرین خواتین و حضرات جوانان عزیز و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے. عزیزان آج ایسے عالم میں ہم امام راحل کا 23واں سالانہ یوم رحلت اور اس کی مناسبت سے یہ مجلس گرامی قدر منعقد کر رہے ہیں کہ دنیا میں افکار امام پہلے سے زیادہ واضح روشن اور آشکار ہو رہے ہیں اور اپنی تاثیر چھوڑ رہے ہیں. لیکن جو سرزمین سب سے زیادہ آمادہ تھی افکار امام کے لیے راہ امام کے لیے اور فکر ناب امام کے لیے یعنی سرزمین امت پاکستانی و سرزمین امت اسلامی دار پاکستان یہاں جس طرح سے افکار امام کی رشد اور بالیدگی ہونا چاہیے تھی وہ کم ہے یا توقع سے کم ہے. جو خصوصیات ملت پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کا امام راحل نے اپنے متعدد اظہارات میں ذکر فرمایا ہے اور خصوصاً پیغام بیداری ملت پاکستان کے نام جو شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے ملت پاکستان و علماء پاکستان کو امام نے پیغام تحریر فرمایا اس کے اندر پاکستانی قوم کی ایسی خصوصیات امام راحل نے ذکر فرمائی ہیں جو اس بات کی متقاضی ہیں کہ پوری دنیا میں بعد از ایران سب سے زیادہ جس ملت کو آگاہ ہونا چاہیے و باشعور و بیدار تر وہ ملت پاکستان ہے. حقیقتاً ایسے ہونا چاہیے تھا، قاعدتاً ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسے ہوا نہیں. بیداری کی وہ سطح، شعور کی وہ سطح جس کی توقع تھی وہ نظر نہیں آئی. اس کی کئی وجوہات ہیں، آج اس مختصر فرصت میں جو آپ اہلیان اسلام آباد و راولپنڈی کی خدمت میں حاضری کی صورت میں نصیب ہوئی ہے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے. اس کے متعدد عوامل ہیں، ان میں سے ایک عامل کی طرف اشارہ کرنا ہے. ہر سرزمین اسلامی پر اس فکر کی ضرورت ہے و یہ فکر پہنچی ہے اور اپنا اثر دکھا رہی ہے لیکن پاکستان میں ابھی حیرت، سرگردانی اور کنفیوژن موجود ہے، ہر طبقے کے اندر موجود ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حیرت اور سرگردانی کا جو عالم ملت تشیع میں ہے وہ دوسرے طبقات میں کم نظر آتا ہے، جبکہ جتنے ہدایت کے چراغ تشیع کے اندر روشن ہیں اور جتنے حقیقت کے سورج تشیع کے اندر طلوع ہوئے ہیں اور موجود ہیں، اتنی توفیق دوسروں کو نصیب نہیں ہوئی، اتنا سرمایہ دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن خواص اور عوام دونوں کی حالت اگر ہم دیکھیں، وہ لوگ جن کے پاس منابع ہے ہدایت کم تر ہیں، جن کے پاس ہدایت کے چراغ و سورج کم ہیں، وہاں پریشانی و کنفیوژن کم نظر آتی ہے، اور جہاں پر یہ فکر موجود ہے اپنے اعلیٰ ترین سطح پر موجود ہے، وہاں پر حیرت و سرگردانی و کنفیوژن زیادہ نظر آتی ہے۔ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، خصوصاً جب امام راحل نے اس عصر میں، اس زمانے میں پرچم بیداری بلند کیا، پرچم آزادی اٹھایا، پرچم عزت و عظمت اٹھایا، پرچم احیاء اسلام اٹھایا، اور پرچم سرفرازی اسلام و سربلندی و احیاء و اعلاء کلمۃ اللہ بلند کیا، یہ میراث تشیع کے پاس تھی، تشیع کے اندر سے یہ سورج طلوع ہوا، لیکن جیسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، جس ملت کو زیادہ آگاہ تر ہونا چاہیے تھا وہ بہت کم آگاہ نکلی، جسے بیدار تر ہونا چاہیے تھا وہ بیداری میں اس سطح پہ نہیں پہنچی۔ سرگردانی و حیرت، اس کی کئی وجوہ ہیں، اگرچہ گنجائش نہیں ہے، اتمام حجت ہو چکی ہے اس عصر میں، لیکن اس کے باوجود یہ موجود کنفیوژن، اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک کی طرف فقط آج اس گفتگو میں اشارہ کرنا ہے۔ امام راحل نے جس فکر کو فکر نجات قرار دیا اور اسے پیش کیا اور نجات پائی اور نجات دلائی، جس کی مدد سے، اس کا نام اسلام میں ناب امام نے رکھا، یعنی وہ اسلام ہے لیکن خالص اسلام، ناب فارسی لفظ ہے خالص اسلام، علامہ اقبال کے کلمات میں اور علامہ اقبال کے تعلیمات میں ناب کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، اردو کلام میں بھی اور فارسی میں بھی، اور ان میں سے ایک ان کا شعر جو باعث بنا کہ مشرب ناب میگزین کا عنوان بنا، وہ بھی علامہ کا ہی شعر ہے کہ چے باید ماردرا تب اے بلندی مشرب نابی، دل گرمی نگاہ پاک بینی جانب تابی۔ ایک مرد کو، ایک انسان کو کامل ہونے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے، ایک مرد کامل بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اقبال فرماتے ہیں بلند ہمت کی ضرورت ہے، ایک ناب اور خالص مسلک و مشرب و تفکر کی ضرورت ہے، ایک خالص آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، اور امید دل کی ضرورت ہے، پاک نگاہ کی ضرورت ہے، اور ایک بیتاب جان کی ضرورت ہے۔ یہ متاع انسانیت و متاع کمال ہے و متاع مردانگی، جو علامہ اقبال فرماتے ہیں جس کو نصیب ہو جائے وہ اس دنیا میں مرد کامل کہلا سکتا ہے۔ چبایت مردرا تب اے بلندی مشرب نابی، دل گرمی نگاہ پاک بینی جانب تابی۔ علامہ کے کلام میں کئی جگہ پر شراب ناب یا مشرب ناب یا مئے ناب ان لاحقوں کے ساتھ و ان سابقوں کے ساتھ ناب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ناب یعنی خالص، تمام ملاوٹیں جس سے نکال لی گئی ہوں اور ایک ذرہ بھی ناخالصی اور ملاوٹ اس کے اندر موجود نہ ہو، اس مشروب کو، اس پانی کو ناب کہتے ہیں، مشرب پینے کی جگہ ہے۔ امام راہل نے یہ لفظ اسلام ناب کی اصطلاح کے ساتھ استعمال کیا ہے، اسلام ناب، اسلام یعنی وہ دین جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کے لیے، نجات کے لیے اتارا اور جسے پسند کیا، اللہ کا پسندیدہ دین، اور جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں دین خالص کہا گیا کہ خدا دین خالص مانگتا ہے آپ سے اور اللہ کے لیے دین کو خالص اختیار کرو، یعنی دین ناب و اسلام ناب، خالص اسلام۔ آج جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اور جس مشکل سے ہم دوچار ہیں کہ دین ہوتے ہوئے پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ دین نہیں ہے اور لوگ بے دینی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، بلکہ ناخالصی کی وجہ سے مشکل کا شکار ہیں۔ دین تو ہے لیکن یہ دین ناب نہیں رہا، دین خالص نہیں رہا، اس کے اندر ملاوٹ آ گئی۔ ایک ملاوٹ بدعتوں کی شکل میں ہے کہ جسے انبیاء کرام نے، وہ بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنے نہایت اہتمام کے ساتھ جس کی طرف توجہ دلائی کہ ایک خطرہ دین کو بدعت کا ہے۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو دین کا حصہ نہ ہو لیکن دین میں شامل کر دی جائے، دین کا حصہ بنا دی جائے اور دین کا جز اس کو قرار دیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یعنی نئی نووارد چیز، نئی ایجاد کردہ چیز، بشر کے ہاتھ سے وہ ایڈیشن و اضافہ دین کے اندر جسے خدا نے منظور نہیں کیا لیکن انسانوں نے اسے دین کے اندر داخل کر دیا ہے، یہ بدعت ہے۔ دو قسم کی بدعتیں ہیں جن میں سے ایک کی طرف توجہ زیادہ ہے، وہ لوگ جو مبارزہ کرتے ہیں بدعتوں کے خلاف ایک قسم کی طرف زیادہ ناظر ہیں، اور وہ ایڈیشنل بدعتوں کی طرف، یعنی وہ بدعتیں جن میں دین کا کوئی چیز حصہ تھا اور اسے دین کے اندر کچھ نہیں تھا اور اسے دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسے بعض مصلحین یا بعض بدعتوں کے خلاف مبارزہ کرنے والے کہ یہ مبارزہ تمام مسلمانوں پر وہ بالخصوص علماء پر واجب قرار دیا گیا ہے، حتیٰ جو بدعت کے خلاف مبارزہ نہ کرے اسے ملعون کہا گیا ہے، اس عالم دین کو جو بدعت کے خلاف قیام نہ کرے اور بدعت کے خلاف اپنے علم کا اظہار نہ کرے اور لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ نہ کرے، اسے عالم ملعون قرار دیا گیا ہے رسول اللہ کی زبان مبارک سے۔ اذا ظہر البدع فی الدین فی الاسلام فعلی العالم ان یظہر علما، جب دین کے اندر بدعتیں نمودار ہونا و ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو عالم کے اوپر واجب ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ڈگریاں فریم کرا کے اپنی بیٹھک میں لٹکا لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرے، حقیقت سے آگاہ کرے، آشنا کرے۔ وَإِلَّا فَهُوَ مَلْعُونٌ، یعنی اگر اس نے یہ کام نہیں کیا کسی بھی وجہ سے، بدعت کے خلاف اس نے مبارزہ نہیں کیا، یہ عالم ملعون ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ملعون انسان ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود پر لعنت کی ہے اور اس لعن کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے اور بدعتوں کے خلاف قیام نہیں کرتے تھے، مبارزہ نہیں کرتے تھے۔ باہر کے بدعتوں کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس میں دین کے اندر کوئی چیز شامل نہ ہو اور اسے دین کا حصہ بنا دیا جائے اور اسے دین قرار دیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ من اللہ ہے، از طرف خدا ہے۔ اسے بدعت کہتے ہیں. لیکن اگر یہ نہ کہا جائے یہ دین کا حصہ ہے، یہ من اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، نہ یہ کہا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے لیکن ہم اسے دینی اعمال کے اندر انجام دیں گے، اسے رسم کہتے ہیں، اسے بدعت نہیں کہتے. بدعت وہ چیز ہوتی ہے جسے دین کے اندر شامل کر کے اور اسے جو سے دین قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ لیکن اگر یہ دعویٰ نہ کیا جائے، پارس کریں کوئی انسان ہے، کوئی عمل کرتا ہے دینی مسائل میں، نماز کے اندر، کسی اور شعبے میں دین کے، بس نماز کے اندر ہی کوئی عمل انجام دیتا ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ یہ عمل خدا نے کہا ہے کرو، نہ یہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے میں کر رہا ہوں، اسے رسم کہتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی جواز پہ دلیل ہونی چاہیے، لیکن بدعت کے زمرے میں نہیں آتا، یہ رسم کے زمرے میں آتا ہے. بدعت کی ایک قسم عرض کیا کہ ایڈیشنل ہے، جس میں کوئی چیز دین میں نہ ہو اور اسے دین کا حصہ بنا دیا جائے. لیکن ایک بدعت کا بڑا حصہ جسے نظر انداز کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دین کا حصہ ہو، دین کا جز تھا کوئی عمل اور اسے دین سے نکال دیا گیا، اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا، اس کی یاد دہانی نہیں کرتے، وہ بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو، یہ بھی بدعت ہے. ایک ایڈیشنل بدعت ہے کہ ایک چیز دین میں بڑھا دی گئی، اور ایک بدعت ہے کہ دین کے اندر کوئی چیز تھی اسے نکال کے گھٹا دیا گیا، دین کو کم کر دیا گیا. دین کو اکثر مسلمین جو مبارزین ہیں بدعتوں کے خلاف، وہ قسم اول کی طرف زیادہ مائل و راغب ہیں، ان کے خلاف مبارزہ کرتے ہیں، اور قسم دوم کے خود مرتکب ہوتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں جو دین کا حصہ ہیں انہیں آج دین کا حصہ نہیں سمجھتے. دین دونوں طرح سے ناخالص ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز دین کے اندر نہ ہو اور اسے دین میں شامل کر دیا جائے تو بھی دین ناخالص ہو جاتا ہے، اور جو چیز دین کا حصہ ہو اور دین سے نکال دیا جائے تو بھی دین ناخالص ہو جاتا ہے. مثلاً آج ہم خوراکیں دیکھیں، کھانے پینے کی چیزیں دو طرح سے ناخالص بنائی جاتی ہیں. دودھ میں پانی ڈالا جائے تو بھی ناخالص ہو جاتا ہے، اور دودھ میں موجود چربی نکال دی جائے، کریم نکال دی جائے تو بھی ناخالص ہو جاتا ہے. چونکہ دودھ اس وقت دودھ کہلاتا ہے جب تمام غذائی اجزاء ارکان اس کے اندر موجود ہو. کہا گیا ہے کہ دودھ کامل ترین غذا ہے، یعنی انسان کے جسم کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ دودھ کے اندر اکثر یا سارے عناصر یا سارے وٹامن یا ساری غذائی ضرورتیں دودھ کے اندر پائی جاتی ہیں. دودھ ایک مکمل غذا ہے، اس لیے ماں کا دودھ ہو جو انسان پیتا ہے، یا پھر اب آج کل تو شیرخارگی سے جنم سے ہی جانوروں کا دودھ پیتا ہے، لیکن پہلے ذرا بڑے ہو کے تھوڑا جوانی نوجوانی میں آ کے جانور کا دودھ شروع کرتے تھے، آج کل پہلے دن سے ہی حیوان کا دودھ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ خشک ڈبوں کا دودھ. اگر ان کے اندر یہ ساری غذائی اجزاء موجود ہوں، یہ کامل غذا ہے، فرق نہیں پڑتا وہ ماں کا دودھ ہو، جانور کا دودھ ہو یا ڈبے کا دودھ ہو، اگر وہ اجزاء سارے اس کے اندر موجود ہیں یہ ایک مکمل غذا ہے. لیکن اگر اسے ابال کے اس سے ملائی نکال لی جائے، اگر اسے مکھن نکال لیا جائے، کریم نکال لی جائے اسے، اور بہت سارے اجزاء جو دودھ کے اندر موجود ہیں وہ نکال لیے جائیں، اور یہ قسم کھا کے کہا جائے کہ ہم نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا، لیکن جو کچھ دودھ میں تھا جس کی وجہ سے یہ دودھ تھا وہ بھی آپ نے نکال لیا ہے. تو جس طرح آپ نے جوڑ کا پانی ڈالا دودھ ناخالص کر دیا، اسی طرح دودھ کے اندر جو خالص اجزاء تھے وہ نکالنے سے بھی دودھ کو آپ نے ناخالص کر دیا. اور آپ آج کل جو پاسچرائز دودھ پیتے ہیں یہ ناخالص دودھ ہے، اس کے اندر اجزاء کامل نہیں ہوتے دودھ والے سارے، اور وہ جو جوڑوں کا پانی والا دودھ ہے وہ بھی ناخالص ہے. ناخالص دودھ پی کر خوب آج ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. وہ خالص دودھ شاید مضر لگتا ہے، ہمیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے خالص دودھ اگر پیا جائے. امام راحل نے کیوں یہ جملہ و یہ تاکید کی اسلام کے بارے میں کہ اسلام ناب، اسلام خالص انسان کی ضرورت و بشر کی ضرورت ہے، دین خالص، اسلام ناب پر امام کی تاکید تھی. البتہ دو ترکیبیں اس ترکیب کے اندر دو لفظ ہیں، اسلام اور ناب. امام نے فرمایا کہ دونوں حصوں کو دونوں جز وہ مشکل کا شکار ہوئے. ایک اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا گیا اور ایک اسلام کے اندر ناخالصی پیدا کی گئی. اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا گیا, سب سے بڑا مقابلہ جو اسلام کا کروایا گیا اسلام کے ساتھ کروایا گیا. مذہب کے مقابلے میں مذہب, دین کے مقابلے میں دین, اور اسلام کے مقابلے میں اسلام. لہذا آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی راہ میں سب سے بڑی مشکل خود اسلام ہے, لیکن نہ وہ خود اسلام بلکہ ایک حقیقی اسلام ہے. اس حقیقی اسلام کی راہ میں کاذب اسلام, مصنوعی اسلام, جعلی اسلام, من گھڑت اسلام جو تاریخ میں شکلیں بدلتا رہا ہے. کبھی بنو امیہ کا اسلام بن کے سامنے آیا, کبھی بنو عباس کا اسلام بن کے سامنے آیا, کبھی حکمرانوں کا اسلام بن کے آیا, کبھی شاہوں کا اسلام, کبھی شہنشاہوں کا اسلام, کبھی راجوں کا اسلام, اور کبھی مہاراجوں کا اسلام. سرکاری اسلام و درباری اسلام, یہ ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں لایا گیا. آئمہ اطہار کے زمانے میں آئمہ کی طرف سے جو اسلام پیش کیا جاتا تھا اس کے جواب میں بھی اسلام ہی پیش کیا جاتا تھا. فرق یہ تھا کہ ایک الہی اسلام تھا اور اس کے مقابلے میں سرکاری اسلام, جس کے پشتیبان و پشت پناہ حکمران و شہنشاہ و پادشاہ و ملوکیت و آمریت تھی. پوری تاریخ کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا اور آج بھی اسی طرح سے جاری ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا گیا. لیکن عزیزان, وہ اسلام جو سرکاری و درباری سطح سے لایا گیا وہ اسلام حقیقی کے مقابلے میں آیا, اور اس طرح ہم شکل ان کو بنایا گیا کہ لوگ تشخیص نہیں دے سکتے تھے. حیرت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ یہ دونوں اسلام ہیں, یہ بھی اسلام کی بات کر رہا ہے, یہ بھی اسلام کی بات کر رہا ہے, یہ بھی اسلام ہے, یہ بھی اسلام ہے. اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی لوگوں کے اندر کہ یہ دونوں ہی تو اسلام ہیں, لیکن یہ فرق انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک اسلام کا رہبر الہی ہے, ایک اسلام کا پیغمبر الہی ہے, اور ایک اسلام سرکاری و درباری ہے. اس لیے امام راحل نے دو اس طرح استعمال کی, اسلام ناب اور اسلام امریکائی یا امریکی اسلام. امریکی اسلام یعنی سرکاری اسلام, درباری اسلام, شاہوں کا اسلام, پادشاہوں کا اسلام, وہ اسلام جس سے ظالمین استفادہ کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, جو ان کے بہت کام آتا ہے. یعنی عوام کو ظالموں کے سامنے خاموش کرنا, ظالموں کا مطیع بنانا, اور اس کو اطاعت کہنا, اور اس کو ثواب سمجھنا, اور اس کو بندگی سمجھنا, اور اس کو راضی میں رضا خدا سمجھنا, اس کو عین عبادت سمجھنا, اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا, یہ اسلام ہی انہیں بتاتا ہے. اسلام انہیں بتاتا ہے کہ جو حاکم ہے وہ سایہ خدا ہے روئے زمین پر, اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے فتوے آتے ہیں, اور مسلمان ہر ظالم حکمران کے سامنے خاموش و ساکت ہو جاتے ہیں. اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو مطیع بنایا جاتا ہے ظالمین کا. امام راحل نے خالص ترین اسلامی شکل کو ڈھونڈا, تلاش کیا. پہلے مرحلے میں جب امام نے اسلام شناسی کی, اسلام شناسی کا مرحلہ امام کا, اس میں یہ انقلاب برپا ہوا. امام نے وہی کتابیں پڑھی جو دوسروں نے پڑھی ہیں, لیکن بہت فرق تھا فہم امام میں اور دوسرے لوگوں کے فہم میں. ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں لیکن ایک ہی کتاب امام کو کچھ اور طرح سے سمجھ میں آتی ہے, دوسرے کو کچھ اور طرح سے سمجھ میں آتی ہے. امام جن معیاروں سے دین کو سمجھا, خالص ترین اسلام کو سمجھا, اور ہر دو طرح کی بدعتیں امام نے دیکھیں کہ دین کے اندر موجود ہیں. وہ بدعتیں ایڈیشنل کہ جو پہلے اسلام میں نہیں تھیں بعد میں اسلام میں داخل کر دی گئیں, اور وہ چیزیں جو اسلام میں تھیں اور آج غائب کر دی گئی ہیں کہ آج کے مسلحین ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے. مثلا دین و سیاست, سیاست دین کا جز ہے یا عین دین ہے, لیکن آج مسلحین بدعتوں کے خلاف اس بدعت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں, چونکہ وہ فقط ان بدعتوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جن میں لوگوں کی طرف سے دین میں کچھ ڈالا گیا ہے، لیکن جہاں پر لوگوں کی جانب سے دین سے کچھ نکال لیا گیا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ڈالی، یعنی وہ دودھ بیچنے والا جس نے پانی ڈالا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ناخالص دودھ ہے، لیکن وہ جس نے پانی نہیں ڈالا اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں نے پانی نہیں ڈالا لیکن میں نے اسے کریم نکال لی ہے، اسے سمجھتے ہیں تو نے اچھا کام کیا ہے، شاباش، کیونکہ ہم ویسے ہی کولیسٹرول کے مریض ہیں اور ہمارے لیے کریم والا دودھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اور عزیز ماں، اگر دودھ سے کریم نکال لی جائے، پیچھے جو کچھ رہتا ہے وہ دودھ نہیں ہوتا، وہ دودھ نہیں ہے، وہ مائع ہے، وہ دودھ نہیں ہے، وہ پینے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں، فرق نہیں پڑتا تو دودھ پیے یا شربت پیے یا کوئی پانی پی لے، جس دودھ سے اس کے غذائی و تقوت کے اجزاء نکال لیے گئے وہ بے خاصیت دودھ ہوتا ہے۔ پسچورائز دودھ وہ بے خاصیت دودھ ہے، وہ صرف پیٹ بھرنے کے کام آتا ہے، دل کے مریضوں کے لیے ہے، سالم انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی ڈاکٹر کسی ماں کو نہیں کہتا کہ تو اپنے بچے کو وہ دودھ پلا جو پسچورائز ہے، جس سے سارے غذائی اجزاء نکال لیے گئے ہیں، وہ بے خاصیت دودھ بچے کو پلائیں گے، بچے کی جان نہیں بنے گی، اس کی ہڈی مضبوط نہیں ہوگی، اس کے اندر تقویت نہیں آئے گی، قوت نہیں آئے گی، بے خاصیت چیز ہے یہ۔ امام راحل فرماتے ہیں کہ وہ بدعتیں جو دین کے اندر ڈالی گئیں اور جو نہیں تھی دین کے اندر اور دین کے اندر شامل کر دی گئیں، وہ نظر آتی ہیں لوگوں کو چاندے، لیکن وہ بدعتیں کہ جو دین کے اندر ارکان دین تھے وہ نکال دیے گئے، پسچورائز دین، یعنی دین کی قوت کے جو اجزاء تھے، کریم جو دین کی تھی وہ نکال دی گئی اور بے خاصیت دین پیچھے تمہیں دے دیا گیا کہ یہ لے کر تم اس کو پریکٹس کرو مسجدوں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنی زندگی میں، یہ پسچورائز دین آپ کے کسی کام نہیں آتا۔ یہ دل کے مریضوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، یہ اپاہج لوگوں کا دین تو ہو سکتا ہے، دین خدا نے دو بنائے ہیں، اپاہج لوگوں کا دین الگ بنایا ہے، صحیح و سالم لوگوں کا دین الگ بنایا، مثلا اپاج لوگوں کی نماز الگ ہے، اپاج لوگوں کا روزہ الگ ہے، اپاج انسان کو کہا گیا کہ تم روزہ نہ رکھو، ایک مد طعام کسی فقیر کو دے دیا کرو، اپاج کو کہا گیا ہے کہ تم حج اس طرح سے کرو، ان دوسرے لوگوں کی طرح سخت حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سخت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپاج لوگوں کا دین اللہ نے الگ بنایا ہے۔ یہ پسچورائز دین جس سے سخت حصے نکال دیے گئے اور بے خاصیت کر کے دیا گیا، یہ اپاج لوگوں کے کام تو آ سکتا ہے، یہ قائدین کے کام آ سکتا ہے، اہل قعود، اہل قعود قرآن کی اصطلاح ہے، اہل قعود مجاہدین کے مقابلے میں ہے، اہل قعود وہ لوگ ہیں، وہ سن رسیدہ لوگ جو 80-90 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، تلوار نہیں اٹھا سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، مبارزہ نہیں کر سکتے، محاذ پہ نہیں جا سکتے، جنگ نہیں لڑ سکتے، دفاع نہیں کر سکتے، کوئی خدمات نہیں کر سکتے، سروسز نہیں دے سکتے، سپلائی نہیں کر سکتے، کوئی پروڈکشن نہیں کر سکتے، کوئی تولیدی کام نہیں کر سکتے، ریٹائرڈ، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریٹائرڈ لوگ، ریٹائرڈ نہ جو محکموں سے ریٹائرڈ ہو جائے، نہ جو واقع جسمانی توانائی کھو بیٹھے، ذہنی توانائی کھو بیٹھے، کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، ان کو قرآن ریٹائرڈ لوگوں کو اہل قعود کہتا ہے، قائد ہیں، قائدین، اور جو کچھ کرنے کے قابل ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کسی طرح کی عملی و قدمی کوشش کر سکتے ہیں، انہیں دین مجاہدین کہتا ہے، اور دین کا فرمان ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیما، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو اہل قعود پر بہت زیادہ برتری عطا کی ہے۔ یہ اہل قعود ہیں، خواتین، وہ خواتین جو کچھ بھی نہیں کر سکتی، یا چھوٹے بچے جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ اہل قعود ہیں۔ اب توجہ کریں، اہل قعود کا دین آسان ہے، بیٹھا ہوا دین ہے، جمود کا دین ہے، نشستہ دین ہے، قعود بیٹھنے کو کہتے ہیں، بیٹھنے کو قعود کہتے ہیں، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، برپا ہونے کو، قدموں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، لیکن اپنی نشست پہ بیٹھ جانے کو قعود کہتے ہیں، بیٹھ جانا کہتے ہیں، یعنی نشستگان کا دین اور برپا خواستگان لوگوں کا دین. وہ جو برپا لوگ ہیں، برپا خواستہ ہیں، وہ لوگ جو اہل قیام ہیں، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کا دین، اور جو اہل نشست و اہل قعود ہیں ان کا دین. ظاہر سی بات ہے اہل جو اپاج ہو چکے ہیں، جن کی جسمانی توانائیاں جواب دے چکی ہیں، ان کے لیے دین الگ بنایا گیا ہے. کچھ لوگ ایسے آئے فقہا، انہوں نے آ کر اپنے تئیں بہت بڑا انکشاف کیا. کیا انکشاف کیا؟ کہ دین کے اندر یہ موجود ہے کہ خواتین یہ کام کریں، بوڑھے یہ کام کریں. وہ پہلے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے زمانے میں اس طبقے کو الگ کر کے اور دین کا وہ حصہ ان سے اٹھا لیا گیا. ان کو کہتے ہیں مرفوع القلم. مرفوع القلم یعنی قلم قانون ان سے اٹھا لیا گیا. ان کے حق میں کوئی تشریح، کوئی قانون، کوئی سخت وظیفہ خدا نے نہیں لکھا. ان کو معاف کر دیا گیا ہے. یہ معافی یافتہ لوگ ہیں. یہ آئے، انہوں نے دین کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اہل قعود کے دین میں یہ چھوٹ موجود ہے. انہوں نے آ کر صحیح و سالم لوگوں کے لیے بھی وہی دین تجویز کر دیا. مبارزہ دین سے ہٹا دیا، حرکت و تحرک کو دین سے ہٹا دیا، سیاست کو دین سے ہٹا دیا، ظلم ستیزی کو دین سے ہٹا دیا، اور اہل قعود و اپاج لوگوں کا دین جوانوں کو سکھا دیا، شیروں کو سکھا دیا. اور وہی شکوہ جو علامہ اقبال کو تھا، علامہ اقبال کا بھی یہی فرمانا تھا. کل شب جو مجلس ہوئی کراچی میں اسی مناسبت سے، کہ بہت باشکوہ مجلس تھی الحمدللہ، برسی امام کے حوالے سے ایک یادگار و تاریخی مجلس اہلیہ نے کراچی نے برپا کی نشتر پارک میں. اتمن اس کو مشاہدہ کریں گے آپ نیٹ سے، اب کی ہوگی آپ نے. وہاں عرض کیا ان عزیزان کی خدمت میں، توجہ فرمائیں عزیزان، کہ ایک سوال میں نے خود 4 جون کو سائٹ پر ایک شیطانی انٹرنیشنل چینل، اس کے اوپر یہ ہیڈ لائن پڑھی کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ 4 جون ہیں، وہ 4 جون روز رحلت امام خمینی ہے، یوم وفات امام خمینی ہے. سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہوا تھا کہ امام خمینی ایرانی ہے اور ایک ایرانی عالم، اس کی برسی باقی دنیا میں ایران سے باہر منانے کا کیا جواز ہے، کیا ضرورت ہے ایران سے باہر، مثلا افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، کشمیر میں اور دیگر ممالک میں، عرب ممالک میں و دیگر پوری دنیا کے اندر ایک ایرانی عالم کی برسی منانے کا کیا جواز ہے؟ وہ بھی ایک شیطانی قدم ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. میں نے وہی اشارہ کیا، کتاب موجود ہے میرے پاس، کتاب موجود ہے، دکھائی جا سکتی ہے آپ کو، ایک نہیں کئی کتابیں ہیں اس موضوع پر، یعنی کتب زالہ میں سے، کہ یہ بعض نام نہاد مسلمانوں نے اور بعض نام نہاد شیعہ کی ہیں، بعض کتابیں شیعہ کی ہیں، یعنی جو شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ آج مثلا ہندوستان میں، پاکستان میں یا افغانستان میں عاشورہ ہوتا ہے، محرم آتا ہے، مجالس عزاداری برپا ہوتی ہیں، اور ہم امام حسین علیہ السلام اور آل امام حسین علیہ السلام و اولاد امام حسین علیہ السلام کے لیے مجالس غم و سوگ برپا کرتے ہیں. ان گمراہ مؤلفین نے یہ سوال، یہ وسوسہ اٹھایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک عرب تھے، ایک عرب خاندان، ایک عرب سردار، جو بھی تعبیریں تھیں ان کی، ایک عرب آدمی کا 6 ماہ کا بچہ 1400 سال پہلے ذبح ہو جاتا ہے اور 1400 سال سے ساری دنیا اس کے لیے رو رہی ہے. پھر انہوں نے احساس دلایا کہ جبکہ تمہارے اپنے وطن میں ہر روز 6 ماہ کے بچے و 3 ماہ کے بچے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، تم اپنی قوم کے بچوں پہ نہیں روتے اور ایک عرب بچے پہ روتے ہو، ایک عرب شیرخوار پہ روتے ہو تم. عزیز من، یہ باتیں توجہ سے سنیں کہ اگر کوئی یہ وسوسہ ڈالے آپ کو کہ امام خمینی کی مجلس پاکستان میں کیوں ضروری ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ یہاں پہ رک جائے گا، بلکہ یہ امام خمینی سے اگر آپ کو قانع کر لیا اس نے کہ ٹھیک ہے امام خمینی ایرانی ہے اور پاکستان میں اس مجلس کا کوئی جواز نہیں، پھر آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کر آپ سے کہے گا امام حسین عرب ہیں اور ایک عرب کی مجالس کا ہندوستان و پاکستان میں کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کو اگر رونا ہے تو اپنی قوم کے لیے رو، جس طرح آپ کو یہ جرنیل اور باقی آمرین جو آتے ہیں تلقین کرتے ہیں، تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نبھیڑ تو، عربوں کے لیے کیوں روتا ہے تو، تو خود اپنے لیے رو، اپنی قوم کے لیے رو۔ ایک نام نہاد شیعہ نے یہ کتاب لکھی اور کہا کہ اگر آپ کو مثلا ایرانیوں کو کہہ رہا ہے کہ ایرانیوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر رونا ہی ہے تو کسی آریائی بچے کے لیے رو، عرب بچے کے لیے کیوں روتے ہو، تو علی اصغر کے لیے کیوں روتے ہو، کسی بہمن شیر کے لیے رو، کسی اردشیر کے لیے رو، تم اگر رونا ہی ہے تمہیں تو ان کے لیے رو تمہیں۔ یا وہ مثلا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ علی پہلوان ہے، رستم بھی پہلوان ہے، تو علی عرب کا پہلوان ہے، رستم ایرانی پہلوان ہے، آریائی پہلوان ہے، تو اگر تمہیں پہلوانی کو ہی چرچا کرنا ہے اور ماننا ہے کسی کو تو اپنی قوم کے پہلوان کو کیوں نہیں مانتے، اب عرب پہلوان کو کیوں مانتے ہو؟ اب آپ توجہ کریں، جب گمراہی شروع ہوتی ہے تو وہ کسی ایک نقطے پہ رک نہیں جاتی۔ آج بعض ممکن ہے یہ کہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر امام خمینی کی برسی کی کیا ضرورت ہے، کل وہ یہ کہیں گے پاکستان کی سرزمین پر غیر ایرانی مرجع تقلید کی کیا ضرورت ہے، پرسوں کو کہیں گے پاکستان کی سرزمین پر غیر پاکستانی آئمہ کی مجلس کی کیا ضرورت ہے، اور پھر کہیں گے کہ یہ رسول اللہ بھی تو عرب تھے، یہ بھی تو پاکستانی نہیں تھے، یہ بھی تو ہندی اور آریائی نہیں تھے، آپ لہذا اس دین کو بھی چھوڑو، یہ دین بھی تمہارا نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں مختلف پہلوؤں سے، مختلف لہجوں کے اندر، کہ انقلاب کی وجہ سے تشیع مشکلات کا شکار ہے پاکستان میں، امام خمینی کے نام لینے کی وجہ سے تشیع مشکلات کا شکار ہے۔ اس قسم کے خناس آپ کے یا جوانوں کے ذہنوں کو بسا اوقات یہ مخدوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان، امام خمینی جیسی شخصیات و علامہ اقبال جیسی شخصیات کسی سرزمین کی نہیں ہوتی، وہ کسی قوم و قبیلے کا سرمایہ نہیں ہوتا، یہ نعمت خدا کسی سرزمین پر پیدا کرے یہ تمام بشریت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اقبال سے دور کیا گیا، اقبال سے دوری مختلف وسوسوں کے ذریعے سے مختلف خناسوں نے، آج کے بچے کو، ایک چھوٹے بچے کو اقبال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، یہ جو پبلک سکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں اور امپورٹڈ تعلیمی نظام میں پڑھتے ہیں، فضلاتی تعلیمی نظام میں ہماری اولادیں پڑھ رہی ہیں، ان کو اقبال کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ مجھے ابن انشاء کا مضمون یاد آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اقبال اکیڈمی نے ایک وہ مجلس سالانہ رکھتے ہیں، یوم اقبال مناتے ہیں پاکستان میں، یہیں اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ اقبال اکیڈمی نے یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب رکھی اور اس میں سویڈن کے سفیر کو بعنوان مہمان خصوصی بلایا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اقبال ہے کون ہے، بار کیا اسے پہلے کسی نے کوئی فیڈ بیک دیا کہ اقبال بڑا پوئٹ تھا اور اس طرح سے تھا، کچھ اس نے لکھ کر دیا، آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی میں اس کو لکھ کر دیا گیا تھا آرٹیکل، اس نے آ کر پڑھا تو پڑھتے ہوئے وہ جو پرونونس کرتا تھا اقبال کا نام، تو وہ آئی کیو سے لکھتے ہیں نا اقبال، آئی کیو، تو وہ اقبال نہیں پڑھتا تھا، وہ آئی کیو بلال پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا آئی کیو بلال بہت اچھا آدمی ہے، آئی کیو بلال بڑا شاعر ہے، آئی کیو بلال بڑی اس کی فکر عالی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اقبال ہے یا آئی کیو بلال ہے۔ یہ ابھی ہمارے بچے جو انگلش کلاسوں میں پڑھتے ہیں وہ بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ بھی آئی کیو بلال ہی کہیں گے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ آئی کیو بلال ہے یا اقبال ہے یہ۔ عزیز امام، اور اس وقت ہے کہ جب ایک ملت اپنے سرمائے سے دور کر دی جائے، جب ایک نسل کو اس کی میراث سے کاٹ دیا جائے، اس کی تاریخ سے کاٹ دیا جائے، اس کی ہسٹری سے کاٹ دیا جائے، اس کے ماضی سے کاٹ دیا جائے اور اس کے اسلاف سے اس کو کاٹ دیا جائے، اس کے الہی رہنماؤں سے اس کو کاٹ دیا جائے، اس وقت یہ اس بھیڑ کی طرح ہوتی ہے جسے بھیڑیا اچک لیتا ہے اور شکار کر لیتا ہے۔ یہ ہماری نسلیں انقریب یہ جانے والی ہے، مغربی کلچر جو بھیڑیے کی طرح ننگل رہا ہے۔ بچانے والے کون ہیں؟ بچانے والے وہی ہیں جن کا ہمارے بچوں کو نام بھی نہیں آتا کہ ان کا نام اقبال ہے یا آئی کیو بلال ہے، وہ ان نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ اقبال، خدا نے اقبال پر کتاب نہیں اتاری، پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، رسول بنا کر نہیں بھیجا، لیکن جتنا سب رسولوں کو بتایا وہ سب قلب اقبال پہ خدا نے ڈال دیا تاکہ ہندوستان کی غلام ملت کو آ کر غلامی سے نجات دو، اس کی نسلوں کو آ کر نجات دو۔ لیکن جنایتکار ہیں وہ حکمران و سیاستدان و ارباب تعلیم و ارباب اختیار کہ جنہوں نے ایسا فضلاتی تعلیمی نظام، ایسا گندا تعلیمی نظام پاکستان میں رائج کیا ہے جس نے آج کی نسل کو اقبال کے نام سے بھی دور کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، اقبال سے دوری اس کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ میں اس مسجد مقدس میں، مقام مقدس میں اور آپ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں، عزیز من ثابت کر سکتا ہوں اس مطلب کو آپ کی خدمت میں کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک شاید پورا عشرہ چاہیے یہ بیان کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس وقت، پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، سبھی کچھ تو ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، لوٹ ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، فساد ہے، اریانی ہے، فحاشی ہے، ہر دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، ہر کام پاکستان میں ہو رہا ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اقبال کی پاک فکر سے دوری کا نتیجہ ہے یہ، اقبال کی نا فکر سے دوری کا نتیجہ ہے یہ، سزا ہے اس قوم کو کہ جو اپنی فکری رہنماؤں سے دور ہو جائے، جو ملت اور اس کو دور کر کے اور اس کو فضلاتی افکار سکھا دیے جائیں، اس کا حق بنتا ہے کوئی اس قسم کے دن دیکھے۔ عزیزان، اقبال اگر چلے جائیں تو پر جگہ کون پر کرے گا؟ اگر اقبال جیسی آفاقی شخصیت کسی نسل سے لے لی جائے خناسوں کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے، شبہوں کے ذریعے، اس کی جگہ کون آئے گا؟ اس کی جگہ پر یہ متعصب علماء، یہ نفرت انگیز علماء، وہ نفرت آفرین علماء، نفرت پیدا کرنے والے، یہ قتل غارت کرنے والے مولوی، یہ طالبانی اسلام و افکار، اور اس کے بعد ترک اسلام جو ابھی پاکستان میں داخل ہو رہا ہے اور پاکستان تیاریاں کر رہا ہے ترکی امامت و ترکی قیادت کو قبول کرنے کے لیے، وضو کر رہا ہے پاکستان، پاکستانی ملت وضو میں مشغول ہے کہ ترک امام کے پیچھے دو رکعت نماز کا پڑھ لیجیے۔ اب ترک امامت دوبارہ شروع ہو رہی ہے پوری دنیا اسلام کے لیے، جس کا آغاز پاکستان سے ہو چکا ہے۔ لہذا وہ گفتگو میں نے پہلے کی ہے، تجزیاتی گفتگو آپ سن سکتے ہیں، سنی ہوگی آپ نے، یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امام خمینی اور علامہ اقبال جیسی آفاقی شخصیات کہ جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ ایک خاص زمین میں پیدا کیا ہوتا ہے لیکن اس زمین کے لیے پیدا نہیں کیا ہوتا، ان کو آفاق کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، ان کو کئی نسلوں کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، اور نسلوں کا کام ہے کہ ان کے افکار کو بڑھ کے لے لے۔ عزیزان، آفاقی انسان خواہ وہ علمی دنیا میں ہو، وہ عملی دنیا میں ہو، وہ مذہبی دنیا میں ہو، آفاقی انسان پوری انسانیت کا ہوتا ہے۔ آج آفاقی شخصیات کا امام اس کا نام خمینی کبیر ہے، یعنی تمام آفاقی انسان جس انسان کے سامنے خاضع ہے و تسلیم ہے وہ سید روح اللہ ہے۔ اقبال اگر خدا چاہے، اگر آج اقبال ہوتے تو جس طرح اپنی نظم میں لکھتے ہیں کہ اگر آئین مصطفی کا پاس نہ ہوتا تو میں ساری عمر طواف قبر فاطمہ کرتا رہتا اور ساری عمر سجدے کرتا رہتا تربت فاطمی پر، اسی طرح اقبال اگر زندہ ہوتے، خدا شاہد ہے، ایک لحظے کے لیے امام خمینی کے قدموں سے پیشانی نہ اٹھاتے، اس قدر جھکے رہتے اس آفاقی امام کے، چونکہ ایک امام شناسی جو اقبال نے کی ہے، جو امامت کی تصویر اقبال نے کھینچی ہے، اس کا مصداق فقط خمینی میں نظر آتا ہے۔ تو جب اقبال کو اپنا آفاقی انسان نظر آ جائے، اپنا آفاقی امام نظر آ جائے، تو کیوں اقبال اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیوں امام کیوں اس کے سامنے جھک نہ جائے، تسلیم نہ ہو جائے۔ پاکستان میں اگر آج اقبال موجود ہوتے، امام خمینی کے افکار کو آئین پاکستان بنا دیتے۔ امام خمینی کو پہچاننے کے لیے بھی اقبال جیسی بصیرت کی ضرورت ہے، ضرورت ہے عزیز امام۔ آج ہر شخصیت سے زیادہ جس شخصیت کے تذکرے کی ضرورت ہے امام خمینی ہے، اور ہم اس سلسلے میں بہت قصوروار ہیں۔ ہم سال میں ایک دفعہ ایک مجلس کر لیتے ہیں اور پھر سارا سال امام خمینی کو بھول جاتے ہیں، جبکہ امام خمینی وہ شخصیت ہے، دن میں کئی دفعہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سکھائیں، ان کی راہ اور ان کی فکر سے ان کو آشنا کریں کہ یہ فکر ہے جو پاکستان کو نجات دے سکتی ہے اور عالم اسلام کو نجات دے سکتی ہے۔ آج تمام اسلامی سرزمینیں اور اسلامی قومیں اس فکر کی نیازمند ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم جو ہر طرح کے مصائب میں گھری ہوئی اور مشکلات کا شکار ہے، اس کے دردوں کا علاج، اس کا درما فقط فکر ناب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ لیکن عزیزان، امام خمینی نے خود رہنمائی کی اور اشارہ کیا اور ارشاد کیا ہمیں کہ آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، کہ اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا جائے گا، اور اس طرح سے آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، اس طرح سے آپ فکر مند ہو جاؤ گے، اور اس طرح سے آپ سرگردان و حیران ہو جاؤ گے کہ اصل راستہ کون سا ہے، یہ بھی اسلام ہے، وہ بھی اسلام ہے، یہ بھی مسلم کی بات کرتا ہے۔ یہ حدیث میں نے اشارہ کیا متعدد مجالس میں، یہاں بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود اہل سنت کے راویوں میں بہت جید شخصیت ہیں، صحابی رسول اللہ، کاتب وحی ہیں، وہ محدث و فقی، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز ہمیں سینئر صحابہ کو بٹھا کر اور ایک عجیب درس دیا۔ وہ درس یہ تھا کہ دائرے میں کھڑا کر کے رسول اللہ نے اپنی انگلی سے ریت کے اوپر ایک لائن کھینچی، سیدھا خط، اور پھر اس کے دائیں اور بائیں دو لائنیں اور کھینچی، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ درمیانی خط یہ میرا راستہ ہے، اور دائیں بائیں وہ بھی اگرچہ سیدھے راستے ہیں اور ان کا رخ بھی ادھر ہی ہے جدھر میرے راستے کا رخ ہے، لیکن یہ میرا راستہ نہیں ہے، میرے راستے کے متوازی راستے ہیں، میرا راستہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں تعلیم یافتہ ہیں الحمدللہ کہ خط یا لائنیں بعض متقاطع ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں، اور بعض لائنیں اس طرح ٹرین کی پٹڑی کی طرح سیدھی برابر ہوتی ہیں، ان کو متوازی یا پیرلل خط کہتے ہیں۔ ان کو یہ پیرلل لائنیں یہ ہمیشہ سیدھی جاتی ہیں، ایک ساتھ جاتی ہیں، لیکن کبھی آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے خط کے مقابلے میں متضاد خط پیدا ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی متضاد خط پیدا ہوں گے فوراً لوگ پہچان لیں گے کہ رسول اللہ کا خط تو اس طرف جا رہا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے، بس یہ رسول کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے خطرناک راستے وہ ہیں کہ جو رخ میں ادھر ہی ہیں جدھر رسول اللہ کا راستہ ہے، لیکن رسول اللہ کے راستے سے فاصلے پر، رسول اللہ کے پیرالل و موازی و متوازی راستے ہیں جو رسول کے راستے سے ہٹ کر ہیں۔ یعنی رسول اللہ اپنے صحابہ کو یہ بتا رہے تھے کہ میرے خط کے مقابلے میں میرے خط کے موازی و متوازی راستے بنائے جائیں گے، اور پھر انہیں الجھا دیا جائے گا، میری امت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور میری امت کے کمزور عقل رکھنے والے وہ سب کو رسول کا راستہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی ہوا۔ بعد میں جناب سیدہ نے خطبہ دیا، اشارہ کیا ہم نے خطبات فاطمیہ میں، وہ اسوہ فاطمیہ میں اس نقطے کی طرف، ان مجالس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جو بظاہر ایک پراپرٹی کا جھگڑا کھڑا کیا، وہ جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، وہ در حقیقت دفاع خط رسول تھا۔ وہ دفاع خط رسول تھا. یعنی جناب سیدہ یہ بتا رہی تھی کہ رسول اللہ کے موازی جو خطوط بنائے جا رہے ہیں ہوشیار رہو، یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے. ان موازی خطوط سے ہٹا کر اور اصلی خط رسول پر امت کو قائم رکھنے کے لیے جناب سیدہ نے اتنا عظیم مبارزہ کیا اور حتی اس راہ میں جان بھی دے دی. اور یہ موازی خطوط تھے جو تاریخ میں امت کی گمراہی کا سبب بنے ہیں. ایک ہی وقت میں بیسیوں راستے اور پھر کچھ لوگ جو امت کے خیرخواہ و اسلام کے خیرخواہ اور وحدت و اتحاد کے داعی، جو ان سارے خطوط کو رسول کا خط کہتے ہیں، ان سارے راستوں کو نجات کا راستہ کہتے ہیں. اور نجات کا راستہ کہہ کر، تاکہ ان سارے راستوں کو نجات کا راستہ کہہ کر اپنا مفاد حاصل کر سکیں، اپنی ریاست قائم کر سکیں، اپنے لیے کچھ حاصل کر سکے، مفاد اور کوئی امتیاز لے سکے، ان سارے راستوں کو درست راستہ و رسول کا راستہ قرار دیتے ہیں. امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نقطے کی نشاندہی کی تھی کہ اسلام نام کے مقابلے میں دو کام ہوں گے، ایک اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا جائے گا، اور دوسرا اس ناب اسلام کو غیر ناب اور غیر خالص کر دیا جائے گا. غیر خالص کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ غیر خالص کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے موازی و متوازی راستے بنائے جائیں اور انہیں بھی اسلام ناب یا انہیں بھی انقلابی راستہ یا انہیں بھی خط امام کہا جائے، انہیں بھی خط امام کہا جائے اور کہیں یہ بھی امام کا راستہ ہے. عزیزان، امام کے خط کو جس طرح رسول اللہ نے اپنا خط کھینچا اور اس خط کی نشانیاں بتائیں، فرمایا کہ جو موازی خطوط ہیں وہ میرا خط نہیں، وہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان نے بظاہر شکل میں شمائل میں خط ایسا بنایا ہے جو میرا خط ہے، شکلن ہم شکل ہے میرے خط کے، لیکن حقیقتاً وہ میرا خط نہیں ہے. اسی طرح امام خمینی نے جو خط اپنایا اسلام ناب کا، اس کے متوازی خطوط بنائے گئے، شکل میں انقلابی لگتے ہیں لیکن علامتیں انقلاب کی ان کے اندر موجود نہیں ہیں. آپ کو ان علامتوں سے اور نشانیوں سے انقلاب کو اور خط امام کو پرکھنا ہے. عموماً سادہ نو لوگوں کو اور سادہ فکر لوگوں کو دشمن ورگلا لیتا ہے، اور خصوصاً پیروان علی، معلوم نہیں کہ کیا حکمت ہے اللہ کی کہ پیروان علی ہمیشہ اس نقطے سے آ کے مار کھا جاتے ہیں، سادہ لوہی، سادہ ذہنیت اور سادہ فکری کی وجہ سے آ کر مار کھاتے. جنگ صفین سے سادہ لوہی نے علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو کچھ کیا، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. یعنی صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، 12,000 لشکر امیر المومنین کا علی کو چھوڑ کر علی کے مقابلے میں آ گیا، 12,000 لشکر. یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے عزیز من، اس پر عمر بھر سوچا کرو، 12,000 لشکر. اور پھر خود سوچو کہ آج میں کہاں ہوں، کہیں میں بھی تو ایسے نہیں، میں بھی کسی نیزے پہ اٹھے ہوئے کسی قرآن اور نیزے پہ چڑھے ہوئے کسی پرچم، میں بھی کسی ایسے بینر لیبل کے چکر میں تو نہیں آ گیا کہ جو بظاہر قرآن کا راستہ لگتا ہو لیکن حقیقت میں علی اور رہبر کے مقابلے میں یہ راستہ ہو. آج ایران کے اندر یہ کام ہو چکا ہے. پاکستان میں ابھی خط امام پہنچا نہیں، ابھی راہ امام پہنچا نہیں. پاکستان میں نام امام پہنچا، چند چیزیں پہنچی ہیں امام کے نام سے. ایک، امام کا نام پہنچا ہے جس سے لوگوں کو شدید محبت ہے. دوسرا، امام کی تصویر پہنچی ہے جس سے لوگوں کو شدید محبت ہے. اور تیسرا، امام کے لکھے ہوئے خمس کے اجازے ہیں جو کچھ لوگوں نے حاصل کی اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے. لیکن جو چیز پہنچنی چاہیے تھی، جو نام امام سے زیادہ ضروری، جو فوٹو اور تصویر امام سے زیادہ ضروری، اور جو امام کے دستخطوں سے دیے ہوئے خمس کے اجازے سے زیادہ ضروری تھا، وہ فکر امام، راہ امام اور خط امام ہے. اس ملت کو اگر فکر امام اس وقت خط امام سے آشنا کر دیا گیا ہوتا تو خدا شاہد ہے کہ اتنی زیادہ مدت یہ ملت اتنی ظلم و ستم کا شکار نہ ہوتی جتنی آج ہے. اس کے اندر بصیرت آ جاتی، اس کے اندر شعور آ جاتا. آپ توجہ کریں کہ ملت لبنان کے اندر، تشیع لبنان کے اندر امام کا نام بھی پہنچا، امام کا خط بھی پہنچا، اور امام کے خط کو پہنچانے والے بھی پہنچے، وہ مبلغین خط امام بھی پہنچے. لہذا آج لبنان کہاں بیٹھا ہے، عراق اور پاکستان کہاں بیٹھا ہے؟ عراق وہ سرزمین ہے جس میں امام خمینی 14 سال رہے نجف کے حوضے کے اندر، 14 سال رہے، اور عراق وہ سرزمین ہے جس پر امام نے سب کچھ اپنا قربان کیا، سرمایہ جانی و مالی و ہر طرح کا، تاکہ ملت عراق، مسلمان عراق، شیعہ و سنی عراق کا، وہ بالخصوص عراق کا تشیع وہ بیدار ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال بنی عراقیوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں گویا ایک چڑ سی ہو گئی تھی امام سے، حتی امام کے نام سے اور امام کی تصویر سے. اس لیے فکر امام عراق میں پنپنے نہیں دی گئی، پھیلنے نہیں دی گئی، بڑھنے نہیں دی گئی. کوئی مبلغ فکر امام نہیں تھا، ایک شخص تھا مبلغ فکر امام، وہ خود توجہ فرمائیں، وہ کوئی معمولی تنظیمی بندہ یا کوئی ایسا مولانا یا مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، بلکہ اپنے زمانے کا مرجع تقلید، اپنے زمانے کا مفکر اعلیٰ، اپنے زمانے کا مغز متفکر، جس کو خود امام خمینی نے کہا تھا کہ شہید باقر الصدر حوزہ علمیہ نجف کا مغز متفکر تھنک ٹینک ہے. یہ شخص مرجعیت کے درجے پر رسالہ عملیہ توضیح المسائل لکھی ہوئی تھی. جب امام خمینی نجف میں جاتے ہیں تو یہ عام طالب علم کی طرح نعرے لگاتا ہوا امام کے استقبال کے لیے آتا ہے، نجف سے باہر آتا ہے، امام کے استقبال کے لیے آ کر اور امام کو صلواتوں کے جھوم میں لے کر نجف میں جاتا ہے، اور اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ آج سے مجھ سے نہیں، اس امام سے میں نے بھی پڑھنا ہے اور تم نے بھی پڑھنا ہے. وہ ایک امام شناس اور مبلغ فکر امام تھا، اور اس کو اسی جرم کی پاداش میں شہید کر دیا گیا، اس بے دردی کے ساتھ شہید باقر الصدر کو. اس کے علاوہ عراق میں کسی نے امام کا نام لینے نہیں دیا، سخت سزا ملتی تھی امام کا نام لینے کی، سخت سزا صدام کی طرف سے بھی اور بہت سارے اور طبقات کی طرف سے بھی. لہذا عراق میں جرت کوئی نہیں کرتا تھا کہ جو امام کی فکر کی بات کرے یا امام کے فکر کا پیروکار بنے، اور یہ آج تک قائم ہے. امام کی فکر آج تک قدغن ممنوع ہے عراقیوں کے اندر، شیعوں کے اندر، عراقی شیعوں کے اندر. اس وجہ سے آج عراقی شیعوں کی حالت دیکھ لیں اور لبنانی شیعوں کی حالت دیکھ، دونوں عرب ہیں، یہ بھی عرب ہیں وہ بھی عرب ہیں. لبنان میں امام نہیں گئے، عراق میں 14 سال امام خمینی کے قیام پذیر رہے، لیکن فکر امام اس کی طرف آنے نہیں دیا گیا لوگوں کو. اور دوسری سرزمین پاکستان کہ جہاں پر پہرے لگائے گئے فکر امام پر، فکر امام کو مبلغ نہیں ملا. امام کو محب ملے پاکستان میں، لیکن فکر امام کو مبلغ نہیں ملا. جوان پاکستانی کو فکر امام نہیں بتائی گئی، اس خط کی نشانیاں نہیں بتائی گئی، اور اس کی وجہ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج متوازی خطوط جن سے امام نے روکا تھا کہ خبردار میرے راہ کے متوازی خطوط بنائے جائیں گے، اور ان متوازی خطوط پر تمہیں چلا کر کہا جائے گا یہ انقلاب ہے، جان لو یہ انقلاب کا راستہ نہیں ہے. امام نے نام لے کر کہا متحجرین کا راستہ انقلاب کا راستہ نہیں ہے، متجددین مغرب نواز و امریکہ نواز کا راستہ انقلاب کا راستہ نہیں ہے، اہل جمود کا راستہ انقلاب کا راستہ نہیں ہے، مقدس معابوں کا، زود فروشوں کا راستہ، یہ سادھوؤں کا راستہ انقلاب کا راستہ نہیں ہے، اور انقلاب نماؤں کا، انقلابی نما جو لوگ ہیں جو انقلاب نہیں ہے لیکن انقلابی نقاب اوڑھ لیتے ہیں، یہ انقلاب کا راستہ نہیں ہے. ایران کے اندر امام کے خط کے متوازی خطوط آج بہت زیادہ بنا لیے گئے، اور گمراہ کرنے کے لیے، امت کو کنفیوز کرنے کے لیے وہاں پر بہت زیادہ سرمایہ لگایا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایران کے اندر جتنا پیسہ سعودی عرب نے لگایا ہے، سعودی عرب نے تنہا، فقط ایک ملک نے، ایک عرب ملک نے ایسا پیسہ لگایا، وہ بھی انقلابیوں کے اوپر، نہ انقلابیوں کے مخالفین یا ضد انقلاب کے اوپر، انقلابیوں کے اندر جو پیسہ خرچ کیا انہوں نے تاکہ متوازی انقلابی خط بنا کر جو رہبر سے ٹکراتا ہو، رہبری سے ٹکراتا ہو، انقلابی راستہ بھی ہو اور رہبر سے جدا راستہ بھی ہو، رہبری کے مقابلے میں راستہ بھی ہو. ملینز ڈالر بلکہ اربوں کھربوں ڈالر اس ایک ملک نے خرچ کیے انقلابیوں کے اندر، جس کے کچھ اثرات آپ نے دیکھے کہ کسی وقت انشاءاللہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. بہت ساری نشانیاں ہیں، سینکڑوں، وقت کم ہے، میں ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا، صرف یہ عنوان کیا ہے. امام رضوان اللہ علیہ نے اپنے خط کی نشانیاں بیان کی کہ میری راہ کی یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں سے آپ نے یہ پہچاننا ہے، ورنہ صرف زبانی دعووں سے مت پہچانو، ان نشانیوں سے تم نے پہچاننا ہے. ان نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں جو بیان کی ہیں, پہلے بھی بیان کی ہیں آپ کی خدمت میں, کل کی مجلس میں بھی تھیں, آج بھی میں چاہتا تھا چند نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں, لیکن وقت یہاں محدود ہے اور دور دراز جگہوں پر لوگوں نے واپس بھی جانا ہے, جیسا کہ بتایا گیا ہے بعض دور علاقوں سے بھی مومنین تشریف لائے ہیں, ان کے احترام میں جلدی بات ختم کرنی ہے. میں صرف ان نشانیوں پر صرف نظر کرتا ہوں, شاید اگلی مجلس جو لاہور میں انشاءاللہ ہونی ہے وہاں پر عرض کروں, آپ نیٹ پر سن لیجئے گا اس کو وہاں اگر فرصت ہوئی. عزیزان, بعض لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ آج جو راستے امام نے جدا کیے تھے, جن کو الگ کیا تھا, ان کو دوبارہ آپس میں ملا دیں اور اس کا نام انقلاب رکھیں, کہیں گے انقلابی امام کا یہ راستہ ہے. رب المعظم نے کچھ عرصہ قبل ایک اصطلاح استعمال کی, خودی اور غیر خودی. یہ وہ خودی نہیں ہے جو اقبال کے کلام میں ہے, اقبال میں کلام میں خودی کا اور معنی ہے, رب المعظم نے خودی کو سیاسی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا, علامہ اقبال نے اس کو کسی اور تناظر میں استعمال کیا ہے. خودی یعنی ملت کی شخصیت, تشخص. علامہ اقبال کی اصطلاح میں خودی یعنی شخصیت, پرسنالٹی اور تشخص, حقیقت انسان کی اپنی اور ملت اسلامیہ کی خودی یعنی تشخص. رب المعظم نے خودی کا لفظ استعمال کیا, یعنی اپنے لوگ جو اپنے ہیں اور وہ جو ہمارے اپنے نہیں ہیں, وہ جو دشمن کے ہیں ہمارے نہیں ہیں. خودی یعنی اپنے, غیر خودی یعنی جو ہمارے نہیں ہیں. رب نے فرمایا کہ یہ سرحد قائم ہونی چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ کون خودی ہیں, اپنے ہیں, اور کون اپنے نہیں ہیں. دشمن کو بھی اگر آپ نے اپنا بنا لیا, یہ انقلاب شکست کھا جائے گا. امام نے لیبرل لوگوں کو واضح طور پر الگ کیا جو انقلاب میں گھس آئے تھے, مہدی بازرگان, نہضت آزادی جس کے موجودہ ابراہیم یزدی جس کے لیڈر ہیں اور ابھی شاید اریسٹ ہیں, وہ مہدی بازرگان کا نام آپ نے سنا ہوا ہے, پہلا عبوری پرائم منسٹر انقلاب کے بعد جسے امام نے خود وزیراعظم بنایا تھا. یہ لیبرل فکر کے لوگ تھے, سیکولر لوگ تھے, لیکن انہوں نے اپنے چہروں پر انقلاب کا نقاب اس وقت اوڑھا ہوا تھا, واضح نہیں تھے. جب ان کو ذمہ داری دی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام پر, قرآن پر, امام کی راہ پر ایمان نہیں رکھتے, لیبرل فکر رکھتے ہیں. کچھ انقلابیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی انقلابی ہی سمجھو, سیکولر بھی انقلابی ہیں, لیبرل بھی انقلابی ہیں, اور ایک تیسرا دڑا جو آج منافقین کے نام سے جانے جاتے ہیں, مجاہدین خلق, جنہوں نے بہت عظیم سرمایہ تشیعوں کا تشیع سے چھینا ہے, جس صفاق گروہ نے دنیا میں سب سے زیادہ صفاقی دکھائی ہے, مجھے مجاہدین خلق ہیں, اور جنہیں منافقین کے نام سے ایران میں یاد کیا جاتا ہے. پہلے یہ فرانس میں تھے, شہید متاری, شہید بہشتی, محمد علی رجائی پرائم منسٹر, ڈاکٹر باہنر, اور بڑی بڑی شخصیات کو انہوں نے, شہید قدوسی, شہید صدوقی, اور شہید مدنی, شہید دستغیب, شہدائے محراب, ان سب کو یہ عظیم سرمایہ تشیعوں کا انہوں نے چھینا, قتل کیا. یہ لوگ فرانس سے آئے, عراق میں صدام کے ساتھ رہے, اور ابھی چونکہ عراق میں تبدیلی آئی ہے لہذا اب یہ سعودی عرب منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان منافقین کو, ایرانی منافقین کو یا مجاہدین خلق کو سوریا میں ان کی دو بٹالین بنائی گئی ہیں, پہلے یہ عراق میں تھے بغداد میں, اب انہیں سعودی عرب منتقل کر کے سوریا کے اندر جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں سوریا حکومت کے خلاف, حزب اللہ کے خلاف, وہ در حقیقت اس گروہ سے کروائی جا رہی ہیں, سعودی پیسے سے اور امریکی پلاننگ سے. یہ بہت بڑے انقلابی تھے, مجاہدین خلق بہت بڑے انقلابی تھے. امام خمینی نے ذکر کیا, میرے سامنے ان کا ذکر موجود ہے اس کتاب میں, پڑھوں گا نہیں, وقت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں میں نجف میں تھا, ان کا سرغنہ آیا اور بعض علماء, انقلابی علماء کو دھوکہ دے کر, وہ انقلابی علماء جو بہت عظیم شخصیات تھی, خدا رحمت کرے انہیں, مرحوم آیت اللہ تالقانی, مرحوم آیت اللہ تالقانی انقلاب کے صف اول کے لیڈروں میں سے تھے, بہت مقدس و پاک ہستی تھے آیت اللہ تالقانی, لیکن یہ منافقین مجاہدین ان کے گرد انقلابی بن کر جمع تھے, اور مرحوم آغائے طالقانی نے, سید محمود طالقانی, انہوں نے خط لکھا نجف میں امام کو کہ یہ جو گروہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں انقلابی جوانوں کا, انہا فتیتن, یعنی یہ اصحاب کاف کی طرح ہیں, جس طرح اس زمانے میں اصحاب کاف تھے دقیانوس کے زمانے میں مبارز جوان, اسی طرح یہ الہی پاک مبارز جوان ہیں, اور میں آپ کے پاس ان کو متعارف کرا رہا ہوں, معرفی کر رہا ہوں کہ آپ ان کی تائید کریں. کہا یہ ان کا خط لے کر میرے پاس آئے اور نجف میں 40 یا 24 دن امام فرماتے میرے پاس رہے, ہر روز آتے تھے, ہر روز آ کر اور آ کر امام کو قرآن پڑھ کے سناتے, نہج البلاغہ پڑھ کے سناتے, تفسیر کر کے سناتے اور امام کو آئیڈیالوجی بتاتے, اور اس ساری آئیڈیالوجی کا نتیجہ 40ویں دن یا 24ویں دن امام فرماتے نتیجہ میں نے جب پوچھا کہ کہنا کیا چاہتے ہو آپ, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلحانہ قیام کرنا چاہتے ہیں شاہ کے خلاف. امام فرماتے ہیں مجھے ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے, مجھ سے اوزاری استفادہ کرنا چاہتے تھے. یہ نام نہاد انقلابی, یہ اس وقت کے سپر انقلابی تھے, جیلوں میں جاتے تھے اور مسلحانہ قیام کرتے تھے, بندوقیں اٹھانا چاہتے تھے. امام نے فرمایا میرے نام سے کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے اجازت نہیں دی ان کو. کئی دفعہ امام راحل نے یہ فرمایا کہ یہ سارے موازی خطوط تھے انقلابی, یہ انقلابی نہیں تھے, یہ انقلاب نما لوگ تھے. فرمایا کہ یہ خالص اسلام نہیں, یہ خالص اور نام انقلاب نہیں ہے, ان کو الگ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ آغائے منتظری کو کیوں عزل کیا گیا؟ اس وقت پاکستان میں کچھ لوگ ہیں موجود, میں رات کو ایک اصطلاح استعمال کی, تھوڑی بعض نے بعد میں کہا کہ سخت ہے لیکن حرج نہیں, آپ بھی سن لیں یہ اصطلاح. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے, کیپیٹل میں بات ہو رہی ہے, یہ تو آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہوگی کہ پاکستان میں بیوروکریسی میں اور آگے کمیشن خور طبقہ بیٹھا ہوا ہے, کمیشن کھاتے ہیں یہ, یعنی کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا مفاد کیا ہے, قوم کا مفاد کیا ہے, سب سے پہلے اپنا کمیشن دیکھتے ہیں میرا کتنا بنتا ہے اس میں. اگر کوئی چیز ملک کے مفاد میں ہو لیکن ان کا فائدہ نہ ہو, یہ وہ ڈیل یہ کینسل کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز ملک کے نقصان میں ہو لیکن ان کا فائدہ ہو, ان کو زیادہ کمیشن مل رہا ہو, یہ وہ کام کر دیتے ہیں. یہ آپ کے تجربے کی باتیں ہیں, اس کے لیے ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کرپشن, ایک بڑی کرپشن پاکستان میں, انرجی کا بحران اسی وجہ سے ہے. کیوں بجلی نہیں ہے؟ اس لیے کہ بجلی ملک کے لیے چاہیے تھی, اور بجلی اگر آتی تو کمیشن نہیں تھا اس کے اندر. کمیشن آ گیا, بجلی نہیں آئی. کمیشن بینکوں میں جمع ہو گیا, بجلی نہیں آئی. لہذا کمیشن خور طبقے نے کمیشن لے لیا, بجلی نہیں آئی. بجلی اس دن آئے گی جس دن جو ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں گے جو لوگ. کمیشن خور طبقہ بیوروکریسی کے اندر جمع ہے, کمیشن کھاتے ہیں اور اپنا مفاد دیکھتے ہیں. اسی طرح مذہبی دنیا میں بھی کمیشن خور لوگ موجود ہیں. جس طرح بیوروکریسی کے اندر افسر شاہی میں بیوروکریٹ کمیشن خور موجود ہیں, مذہبی دنیا میں کمیشن خور لوگ موجود ہیں. یہ کون سے کمیشن خور موجود ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی شخصیت اور ایسی فکر اور ایسی کتاب متعارف نہیں کرواتے جو قوم کے کام آئے, جو ملک کے کام آئے, جو وطن کے کام آئے, بلکہ اس شخصیت کا متعارف کرواتے ہیں جس سے ان کا کمیشن زیادہ مل, ان کو خمس ملتا ہو, ان کی مدد ہوتی ہو. لہذا وہی جو افسر شاہی میں فساد ہے, ملہ شاہی میں بھی وہی فساد موجود ہے. یعنی کمیشن خور لوگ امام خمینی کو متعارف نہیں کرواتے, کیونکہ امام کو متعارف کرانے سے پاکستان کا فائدہ ہے, ملت پاکستان کا فائدہ ہے, تشیع کا فائدہ ہے, لیکن ان کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ وہ پروڈکٹ معروف کو متعارف کرواتے ہیں جس سے ان کو کمیشن مل جائے, اگرچہ پاکستان کی قوم کو کچھ بھی نہ ملتا ہو, کچھ بھی انہیں نصیب نہ ہوتا ہو. عزیز امام, یہ المیہ آج اس ملت کے ساتھ ہو رہا ہے دونوں طبقوں کی طرف سے, کمیشن کوری والوں طبقے کی طرف سے. لیکن امام نے جو بتایا کہ موازی انقلابی نما خط جب شروع ہو جاتے ہیں, امام نے جن چیزوں کو الگ کیا تھا, آج ایران کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں, آغائے منتظری, یہ معروف شخصیت ہیں جن کو پہلے جانشین امام کا بنایا گیا, پھر انہیں معزول کر دیا گیا. اچھی شخصیت ہے آغائے منتظری, شخصیت کے لحاظ سے ایک اچھی شخصیت ہے, لیکن غلطی کیا کی انہوں نے؟ توجہ کریں, یہ آج تک پاکستانیوں کو نہیں بتایا گیا, غلطی کیا کی؟ اگرچہ کچھ کمیشن خور آج بھی انہی جیسے افراد کو متعارف کرواتے ہیں, آغائے منتظری جیسے افراد کو. آغائے منتظری کی غلطی کیا تھی؟ آغائے منتظری کی غلطی یہ تھی کہ امام نے جن رہوں کو الگ کیا تھا آغائے منتظری سادگی کی وجہ سے ان رہوں کو مکس کر رہے تھے، اپنی طرف سے بڑی خدمت کرنا چاہ رہے تھے، اپنی طرف سے انقلاب کی خدمت، اسلام کی خدمت، تشیعوں کی خدمت، ایران کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ منافق بھی انقلابی ہیں، یہ مجاہدین خلق بھی انقلابی ہیں، یہ لیبرل بھی انقلابی ہیں، یہ سیکولر بھی انقلابی ہیں، یہ بسیجی بھی انقلابی ہیں، یہ سپاہ پاسداران بھی انقلابی ہیں. یعنی آغائے منتظری کی نظر میں سپاہ پاسداران اور مجاہدین خلق میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں انقلابی ہیں. ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کو نہیں مانتا. ایک امام حسین کو مانتا ہے امام، دوسرا کہتا ہے امام حسین عرب ہے، وہ ہمارا امام نہیں ہے. لیکن آغائے منتظری کی سادگی یہ تھی کہ وہ ان دونوں رہوں کو آپس میں مکس کرتے تھے، کہتے تھے اتحاد ہونا چاہیے، ملت ایک ہونی چاہیے، تقسیم نہ کرو ملت کو. امام نے فرمایا یہ خطرناک ہے، میں نے جس اسلام کو ناب کے مرحلے تک پہنچایا، خالص کیا، یہ شخص اپنی سادگی کی وجہ سے اس کے اندر دوبارہ ناخالصی پیدا کر رہا ہے. یہ مجاہد کے ساتھ لیبرل کو بھی کھڑا کر رہا ہے، یہ سپاہی کے ساتھ آ کر دوسرے غیر مومن کو بھی کھڑا کر رہا ہے. کچھ دیواریں قرآن میں اللہ نے کھڑی کی ہیں، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق ایک طرح کے ہیں؟ آج کچھ ایسے خدا نے وحدت کا حکم دیا ہے، کچھ اللہ سے بھی زیادہ وحدت کے زیادہ حامی ہو گئے ہیں، خدا سے بھی، علی سے بھی زیادہ بڑے شیعہ ہیں نا، کچھ ایسے علی سے زیادہ شیعہ، بڑے شیعہ، امام خمینی سے زیادہ بڑے انقلابی، خدا سے زیادہ بڑے وحدت کے حامی، اللہ سے بڑھ کر وحدت کے حامی. خدا نے کہا فاعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ نے حکم دیا وحدت کا، لیکن ساتھ حکم دیا حبل اللہ کا. عزیز من، حبل اللہ کے گرد جمع ہونا ہے، اللہ کی رسی کے گرد جمع ہونا ہے، توحیدی آئیڈیالوجی کے گرد جمع ہونا ہے، اللہ کے نام کے گرد جمع ہونا ہے، خدا پرستوں نے اکٹھا ہونا ہے، نہ مومن اور فاسق دونوں کو جمع کرنا ہے. گند اور گندم کو اکٹھا کر کے بھیڑ نہیں بنانی، رش نہیں بنانا، ووٹ نہیں بنانے، اللہ کے پیروکاروں کو یکجا کرنا ہے. اور اللہ نے فرمایا اگر تم کم بھی ہوئے تو میرا کام ہے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. تم اللہ کی رسی کے گرد جمع ہو جاؤ، تھوڑے بھی اور میں تمہیں اکثریت کے اوپر غلبہ عطا کر دوں گا. خدا نے خود فرمایا کہ اے رسول آپ مومنین کے وحدت کی طرف بلاؤ، اہل کتاب کو وحدت کی طرف بلاؤ، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا کہ وغلظ علی المنافقین، اے رسول غضب اپنا تمام کا تمام غضب جمع کر کے مخالف منافقوں کے اوپر اس کو نازل کر، اور منافقوں کے اوپر برس پڑے. اور کیا کہتے تھے؟ حرز المومنین، ان مومنین کو مائل کر، اکسا ان کفار کے مقابلے میں. اسی خدا نے فرمایا اے رسول حق نہیں بنتا کہ ان کی مسجد میں قدم رکھ. مسجد زرار بنائی انہوں نے، اور رسول اللہ کو نہیں کہا کہ یہ بھی مسجد، تیری بھی مسجد، ان کی بھی مسجد، وہاں بھی میری عبادت ہوتی ہے، یہاں بھی میری عبادت ہوتی ہے، یہاں بھی میرے سجدے ہوتے ہیں، وہاں بھی میرے سجدے ہوتے ہیں. فرمایا نہ رسول، خبردار، مسجد زرار کے اندر قدم نہیں رکھتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسول مجھے مسجدیں نہیں چاہیے، مجھے زرار مسجدیں نہیں چاہیے، مجھے دین خالص و ناب چاہیے، مجھے سجدے نہیں خلوص چاہیے، مجھے فقط عبادتیں نہیں خلوص چاہیے، مجھے فقط پیشانیوں کے گٹے نہیں خلوص چاہیے، مجھے فقط فاقے نہیں خلوص چاہیے، مجھے فقط زوب نہیں خلوص چاہیے. جہاں ناب انسان ہو، جہاں ناب راستے ہو، جہاں ناب انسانیت ہو، ان کو لے کے آ جا. اگر تھوڑے بھی ہوئے میں تمہیں غلبہ دوں گا، اتنا غلبہ دوں گا کہ تم 20 صابر ہوئے 200 کے اوپر غالب آ جاؤ گے. عزیز من، کبھی بھی اکثریت کے ووٹوں کی لالچ میں آ کر اپنے ناب اور خالق
اپنے اس راستے کو ترک مت کرو. خدا نے یہ نہیں کہا میں غلبہ اکثریت کو دوں گا, غلبہ اس کو دوں گا جس کو ووٹ زیادہ ملیں گے, غلبہ اس کو دوں گا جو پارلیمنٹ میں آ جائے گا. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ وعدہ یہ ہے اللہ کا کہ نُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ. میرا وعدہ ہے میں زمین کے پسے ہوئے کو زمین کا امام بنا دوں گا, میں زمین کے ستم دیدگان کو زمین کا وارث بنا دوں گا. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرا, جن کا کوئی ووٹ دینے والا نہیں ہے میں انہیں زمین کا امام اور زمین کا وارث بنا دوں گا. لیکن کب بنا دوں گا؟ جب ان کے ہاتھ میں حبل اللہ آ جائے گی. مرحوم آغا منتظری کی سادگی یہی تھی, سادہ لوہی یہی تھی. وہ گن اور گندم ملانا چاہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ منافق بھی ساتھ ملو, یہ دہشت گرد بھی ساتھ ملو, یہ لیبرل بھی ساتھ ملو, بازرگان کو ساتھ ملو, فلاں کو ساتھ ملو, جو بھی ایرانی ہے اس کو ساتھ ملو. یہ نہ دیکھو کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, یہ نہ دیکھو کہ خالص ہے یا نہیں ہے. امام خمینی فرماتے تھے خبردار. توجہ کریں, ایک انقلابی لیڈر آیت اللہ طالقانی نے خط لکھا کہ یہ اصحاب کاف کی طرح کے جوان ہیں, انقلابی جوان. امام کے پاس بھیجا, امام نے ان کی باتیں سنی 24 دن یا 40 دن پوری سنی, اور 40ویں دن امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں جو فقیہ دین ہوں, میں جو مجتہد دین ہوں, میں جو مرجع تقلید دین ہوں, میں جو راہبر دین ہوں, یہ مجھ سے بھی زیادہ بڑے حامی دین نظر آنا شروع ہو گئے. اسی سے امام نے کہا, مجھے یاد آ گیا, امام نے خود یہ واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک پہلے زمانے میں امام فرماتے ہیں کہ ہمدانی سید عالم ہوتے تھے, اور ان کے زمانے میں ایک یہودی مسلمان ہو گیا. یہ عالم دین سید تھے, مرجع تقلید یا مجتہد تھے یہ آیت اللہ. ایک یہودی مسلمان ہوا, ان کا دوست بن گیا, روزانہ صبح و شام آتا اور آ کر ان کے سامنے بیٹھ جاتا اور تعریفیں کرنے لگتا, اور ان کو بتاتا کہ ماشاءاللہ آپ کے اجداد کے کیا کہنے, آپ کے اسلاف کے کیا کہنے, سادات کے کیا کہنے, سادات کے اندر یہ ہیں, سادات میں وہ ہستیاں ہیں, سادات میں وہ شخصیتیں ہیں. آج کل بھی ایسے لوگ ہیں کہ کسی بھی بے عمل و بدعمل سید کے پاس بیٹھ کر اس کو سید کہہ کے پورا بابا بنا دیتے ہیں, اس کو اس کے مرید بن جاتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ کون ہے. یہ کتنے باوے جو سید بنے ہوئے ہیں, سادہ لو سید, یہ نافین سید باوے بن چکے ہیں, زلفیں رکھ لی اور کیا کر لیا, یہ ان چالاکوں کے اور چال بازوں کے چکر میں آ گئے ہیں. انہوں نے بیٹھ کے ان کو شاہ صاحب کہا, بابا جی کہا, بڑا بابا جی کل بس آپ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, بڑا درد ہو رہا تھا, کندھا ٹھیک ہو گیا. وہ فلاں, وہ آپ نے جانور کو ہاتھ رکھا, وہ جانور مثلا ٹھیک ہو گیا. یہ بابا جی کو آہستہ آہستہ یہ باتیں جھوٹے قصے سنا سنا کے اس کو باور کرا دیتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کرامت ہے. یہ بابا جس کو استنجا نہیں آتا کرنا, جس کو وضو کرنا نہیں آتا, جو سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا, یہ بابا جی جس نے ساری عمر مسواک نہیں کی, اسے کہتے ہیں تم پھونک مارو ساری دنیا کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ چالاک چالباز کون لوگ ہیں جو بابا سازی میں مشغول ہیں. یہ حتماً معمول لوگ ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں اس سید حمدانی کے پاس یہ شخص یہودی گیا, یہودی زیادہ مسلمان ہو کے شیعہ ہو کے, اور روز بیٹھ کر سادات کی تعریفیں کرنا شروع کر دے. ایک دن وہ مولانا نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا, کہا کہ مجھے بتا میں کون ہوں. کہا آپ اولاد رسول اللہ ہیں, اولاد امام حسین ہیں, اولاد امام صادق ہیں, اولاد امام رضا ہیں, فلاں ہیں. کہا تو کون ہے؟ کہا میں تو یہودی کا بیٹا ہوں, میرا باپ یہودی تھا, میں خود بھی یہودی تھا, بارکہ مجھے درست راستہ معلوم ہو گیا تو میں مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے کہا تو مجھے یہ بتا کہ تو کل تو مسلمان ہوا یہودی ابن یہودی, تو مجھ سے زیادہ سادات کا حامی کیسے ہو گیا ہے؟ میں جو سلالہ سادات ہوں, میں جو نسل سادات ہوں, میں جو خون سادات ہوں, میں جو خون رگ و پوس میری سادات سے ہے, تو مجھ سے زیادہ سادات کا حامی کیسے ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں جب ان انقلابی نواز لوگوں نے آ کر مجھ سے انقلاب کے بارے میں باتیں کی تو مجھے شک پڑ گیا کہ یہ سید حمدانی جیسا وہ یہودی تو نہیں کہیں چھپے ہوئے, کہ جو مجھ سے بھی زیادہ بڑے انقلابی نظر آنا شروع ہو گئے. اور فوراً کہتے ہیں ہمیں ابھی اسلح اٹھاتے ہیں، ہم ابھی شاہ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ امام نے ان علماء کو بھی بتایا، خبردار یہ انقلابی نہیں ہیں، یہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے انقلابی نقاب اوڑھ رکھی ہے۔ ان علماء کو بھی منع کیا، سارے علماء کو منع کیا، کہا میں تائید نہیں کرتا، تم سب مل کر بھی ان کی تائید کر دو، سب مل کر بھی ان کی تائید کر دو، میں ان کی تائید نہیں کرتا، ان کو انقلابی نہیں مانتا۔ اور آخر کار آپ کو معلوم ہو گیا کہ امام کی بات درست نکلی، اور وہ بھیڑیے جنہوں نے تشیع کو بہت کاری ضربیں لگائی اور آج تک لگا رہے ہیں، اور یہی انقلابی نواب بھیڑیے آج سعودی عرب کی فوج بن کر سوریا کے اندر حزب اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے دو بٹالین بن کر وہاں شیعہ، یہ شیعہ ہیں یعنی خاندانوں خاندانی لحاظ سے شیعہ ہیں، یہ انقلابی وہاں پہنچ گئے۔ عزیز امام آغا منتظری ان سب کو متحد رکھنے کے لیے، وحدت کا لڑی میں پرونے کے لیے، ساری ملت ایران کو اکٹھا کرنے کے لیے، امام نے کہا کہ یہ شخص جس کو اتنی تشخیص نہیں ہے کہ حقیقی انقلابی کون ہے، خودی کون ہے، غیر خودی کون ہے، انقلاب کا حامی کون ہے، انقلاب کا دشمن کون ہے، انقلاب کا مخالف کون ہے، اس کو اگر کل کو رہبر بنا دیا گیا تو یہ انقلاب کے اوپر کیا بلا نازل کرے گا۔ اس لیے فوراً امام نے حکم دے کے آغا منتظری کو رہبری سے عزل کر دیا، کہا یہ شخص رہبری کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیا قصور تھا آغا منتظری کا، مرحوم آغا منتظری کا قصور یہ تھا آغا منتظری کا کہ سادہ لوہی دکھائی، وہ جو انقلابی نہیں تھے ان کو انقلاب کی صف میں لا کر کھڑا کرنا چاہا۔ اس لیے امام نے کہا اس شخص کو امانت انقلاب نہیں سونپی جا سکتی، ملت ان کو نہیں سونپی جا سکتی، وطن ان کو نہیں سونپا جا سکتا، مذہب ان کو نہیں سونپا جا سکتا، انقلاب ان کو نہیں سونپا جا سکتا۔ اور امام نے آخر روز تک تاطیت کے ساتھ کہا کہ تاروزی کے من زندہ ہستم، یہ امام کے جملے تھے، اس دن تک جب تک خمینی زندہ ہے میں کسی منافق کو انقلاب میں نہیں آنے دوں گا، کہا جب تک میں زندہ ہوں کسی لیبرل کو نہیں آنے دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں کسی سیکولر کو نہیں آنے دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں کسی مزدور امریکہ کو نہیں آنے دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں کسی ایسے عنصر کو نہیں آنے دوں گا جس نے اپنے چہرے کے اوپر فقط نقاب اوڑھ رکھی ہے۔ یہ بصیرت تھی الہی امام کی کہ امام نقابوں کے نیچے ان لوگوں کو تلاش کر لیتے تھے۔ امام کو خطرہ کیا تھا کہ وہ ناب راستہ جو میں نے کہیں اس کے اندر اس کے ناب پن کو ختم نہ کر دیا جائے، اس کی خالصی کو ختم نہ کر دیا جائے، کہ ان مسئلہ پسندی و مسلحت کی خاطر یہ نہ ہو کہ گندم اور گندم کو اکٹھا کر کے وزن اپنا بڑھانے کے لیے اس خالص راستے کو ناخالص کر کے اس کا رام انقلاب رکھ دیا جائے اور سادہ لو اس کو انقلاب سمجھ کے اس کے ساتھ دینا شروع کر دے۔ عزیز امام یہ راہ امام نشانیاں ہیں اس کی، ان نشانیوں سے ہم نے امام کی راہ کو پہچاننا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو بھی امام کا نعرہ لگائے، جو بھی پرچم انقلاب اٹھائے ہم سمجھیں یہ انقلابی ہے۔ آج ایران کے اندر بڑے بڑے انقلابی، پریزیڈنٹ خاتمی جیسا انقلابی، اب اس کا چہرہ کھل کے سامنے آ گیا، یہ لیبرل تھا، لیبرل انسان تھا، سید امامہ سر پہ رکھا ہوا ایک مجتہد کا بیٹا ہے، حوزہ علمیہ میں پڑھا ہے، لیکن اس کو کوئی ایمان کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، کسی چیز پر ایمان نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، ابا کا باپ پہن کر اٹلی میں گیا اپنے پریزیڈنٹشپ کے دوران، جا کر عورتیں، اریان عورتیں، برینا عورتیں آئیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے۔ خوب یہ کسی چیز پر اس کا ایمان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ خاتمی بھی انقلابی ہیں، یہ ہوا وہاں غلطی ہوئی بعض لوگوں سے، اس طرح کے بعض اور بھی بہت سارے چہرے ہیں۔ میں بڑی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، بڑی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں عزیز امام، اس لیے کہ اگر بڑے بڑے لوگ یہ خطا کر سکتے ہیں تو پاکستان میں چھوٹی سطح پر یہ زیادہ امکان ہے اس خطا پہ ہونے کا۔ بڑے لوگوں سے عبرت حاصل کرو، اگر بڑے بڑے پھسل سکتے ہیں، بڑے بڑے دہل سکتے ہیں، بڑے بڑے امام نے جو خطرے کی گھنٹیاں بجائی تھی ان کو نہیں سمجھ سکے، تو چھوٹے زیادہ اس پریشانی میں شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مشکل تھی جو سفین سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے پیروان امیر المومنین میں، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خالص کون ہے اور ناخالص کون ہے، یہ فقط عدد بڑھانے کے چکر میں ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے ساتھ۔ کبھی بھی امام خمینی نے جو سرحدیں بنائی، جو ریڈ لائنز لگائی، ان کو عبور نہ کریں، منافقین کو گلے نہ لگاؤ، فساد کو گلے نہ لگاؤ، غیر مومن کو گلے نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ مومن و غیر مومن کو ایک کر کے دڑا مضبوط کر لو، دین ضعیف کر دو، تشیع کمزور کر دو، مکتب کو نابود کر دو۔ اس کے بجائے بہتر ہے کہ دو رہو مومن، مومن رہو فقط دو رہو خدا تمہیں اکثریت کے اوپر غلبہ عطا کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہی چیزیں اللہ کا وعدہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہماری ناکامی کا سبب ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے تمہاری کامیابی کا سبب ہے. ہم دو چیزوں کو ناکامی کا سبب سمجھتے ہیں. کیا؟ ایک ہم تھوڑے ہیں اور دوسرا ہم کمزور ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے لیے کامیابی کی شرطیں ہی یہی دو ہیں کہ میں تھوڑوں کو غلبہ عطا کروں گا اور میں کمزوروں کو غلبہ عطا کروں گا. صرف شرط یہ ہے کہ یہ تھوڑے اور یہ کمزور میری راہ پہ قائم رہیں، استقامت دکھائیں، وہ اہل صبر رہیں. اللہ کا وعدہ ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. عزیز من، اے پاکستانی مومن، اے پاکستانی انقلابی، ڈنکے کی چوٹ پر خمینی کا نام لے، خمینی کی تصویر ویزان کر، خمینی کے نام پر فخر کر، خمینی کے نام پر افتخار کر اور اتنا فخر کر، فخر کی فریاد بلند کر، پورے پاکستان میں لرزہ طاری ہو جائے، دنیا کو اعلان کر، اے دنیا والو، تشیع کے پاس، اسلام کے پاس، ملت اسلامیہ کے پاس امام خمینی جیسا سرمایہ ہے. اس ملت کو جو اقبال، اس ملت کو جو اقبال کا سرمایہ ضائع کر چکی ہے، اقبال کی فکر کو ترک کر کے یہ سزا بھگت رہی ہے، اس ملت کی تلافی فکر امام سے کرو. امام زندہ ہوگا تو انقلاب اقبال بھی زندہ ہو جائے گا. اور وہ جو جرم اس ملت نے 60 سال میں کیا ہے، امام خمینی کی پیروی سے اس کی قضا ہو جائے گی، اس کی تلافی ہو جائے گی. اس فکر کی ضرورت ہے، اس نام کی ضرورت ہے، اس راہ کی ضرورت ہے. یہ تنہا راہ نجات ہے. اس کے علاوہ باقی سب مغالطے ہیں، باقی سب سفسطے ہیں، باقی سب سفسطے ہیں. آپ فاسد نظام کے اندر جا کر کبھی فساد کو ٹھیک نہیں کر سکتے. قانون یہ ہے، نجاست و طہارت کا قانون یہ ہے کہ جب پاک ناپاک کے ساتھ ملتا ہے تو ناپاک پاک نہیں ہوتا، بلکہ پاک بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اگر کسی کا ہاتھ نجس ہے، آپ کا ہاتھ پاک ہے، آپ نجس ناپاک آدمی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے پاک ہاتھ کو چھو کر وہ پاک ہوگا یا آپ کا پاک ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ قانون کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. قانون یہ ہے کہ جب پاک ہاتھ کسی ناپاک ہاتھ سے ملتا ہے تو وہ پاک بھی ناپاک ہو جاتا ہے. لہذا یہ ذہن سے گمان نکال دو کہ ہم اپنا پاک ہاتھ ناپاک ہاتھوں میں دیں گے تو وہ بھی پاک ہو جائیں گے. نہ، یہ ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے، یہ راہ بھی ناپاک ہو جائیں گی، یہ فکر بھی ناپاک ہو جائے گی. لہذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، امام خمینی کا راستہ وہ علامہ اقبال کا راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو کا راستہ ہے. اللہ آسان راستہ ہے. اللہ کے لیے ایک غار چاہیے، اللہ کے لیے ایک تسبیح چاہیے، اللہ کے لیے ایک مصلح چاہیے، اللہ کے لیے ایک صف چاہیے، اللہ کے لیے ایک فارغ وقت چاہیے، اللہ کے لیے ایک درخت چاہیے، اللہ کے لیے خلوت چاہیے، لیکن لا الہ الا ہو کے لیے جلوت چاہیے، لا الہ الا ہو کے لیے تعبد چاہیے، لا الہ الا ہو کے لیے مبارزہ چاہیے، لا الہ الا ہو کے لیے تعبد کے ساتھ پنجہ آزمائی چاہیے، لا الہ الا ہو کے لیے جہاد چاہیے، مجاہد چاہیے، تر سرنگون تعبد کو سرنگون کرنا چاہیے اور اس کو سرنگون کر کے اس کی ناک خاک میں رگڑنا چاہیے، پھر اس وقت لذت آتی ہے. لا الہ الا ہو، اے پروردگار، وہ تیرا دشمن، وہ تعبد جو تیرے مقابلے کر رہا تھا، میں نے لا کے ذریعے سے اس کو سرنگون کر کے اب تیری بندگی میں سر جھکا رہا ہوں. وہ اللہ ہو انسان کو لذت دیتا ہے. اللہ ہو آسان ہے، لا الہ الا ہو مشکل ہے. عزیز من، امام خمینی کا راستہ اللہ ہو کا راستہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو کا راستہ ہے. طاغوت شکنی کا راستہ ہے، طاغوت کا جز بننے کا راستہ نہیں، طاغوتی نظام میں ایڈجسٹمنٹ کا راستہ نہیں، طاغوتی نظام میں کسی طرح سے اپنے آپ کو جوڑ دینے کا راستہ نہیں. شاہ نے امام کو، جب امام نے تحریک چلائی تو شہنشاہ نے خط لکھا امام کو نہیں لکھا، باقی مراجع کو لکھا، قوم کے مراجع، مشرق کے مراجع کرام اور نجف کے مراجع کو لکھا، اور کہا کہ آپ اپنے مطالبات بتاؤ، مطالبات کیا ہیں آپ کے؟ تمام علماء نے جواب لکھا، ہمارے مطالبات ہیں، اگر یہ مطالبات پورے کر دو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 100 سال تم حکومت کرو، تمہاری اولاد حکومت کرے۔ کیا مطالبہ ہے؟ کہا امام بارگاہوں کی بجلی فری کر دو، مسجدوں کے بل فری کر دو، اور جو پیش نماز ہیں مسجدوں میں ان کی تنخواہیں لگا دو، مؤذن کی تنخواہ لگا دو، چپڑاسی کی تنخواہ لگا دو، ان کا سکیل بڑھا دو، اور یہ بی بی جو خبریں پڑھتی ہے ٹی وی پہ اس کو دوپٹہ اڑا دو، اور خبریں بسم اللہ سے شروع کیا کریں، اور اس طرح سے یہ باتیں، اور یہ ناچ گانا گھروں کے اندر اور گلیوں میں نہیں ہونا چاہیے، آزاداری کے روٹ دے دو، لائسنس دے دو ہمیں، یہ سارے کام کر دو اگر، اور محرم کے دنوں میں راشن ذرا تبرک پکانے کے لیے، نیاز کے لیے سستا کر دو، یہ تحفظات ہمیں دے دو، ہم کوئی اعتراض نہیں ہے تمہیں، اور یہ کہ کربلا جانے کے لیے ویزے میں اور رفت و آمد میں سہولت پیدا کر دو، کا یہی مطالبات ہے، سب پورے ہیں، 100 مطالبات تھے، 100 کے 100 پورے ہیں، مطالبات مان لیے گئے۔ امام نے خط لکھا شاہ کو، کہا تو خناسی کرتا ہے، تحریک میں نے چلائی ہے، خط خاموش لوگوں کو لکھتا ہے، تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ اعتراض تو مجھے ہے تجھ پر، تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں بتاتا ہوں میرا مطالبہ کیا ہے، تو نے نہیں پوچھا، میں بتاتا ہوں میرا مطالبہ کیا ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ تو اور تیرا یہ سارا سلسلہ، تیری حکومت، تیرے وزراء، تیرے جتنے ساتھی ہیں، منحوس، یہ منحوس سلسلہ، شاہ و شہنشاہی، یہ منحوس وجود لے کر اس مقدس امام حسین اور امام زمان کی سرزمین سے تو منحوس اپنے قبیلے سمیت باہر نکلنا، یہ میرا مطالبہ ہے۔ عزیز امام، انقلاب کا راستہ یہ ہوتا ہے، انقلاب کا راستہ تاغوتوں سے مطالبات کا راستہ نہیں ہوتا، تاغوت شکنی کا راستہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی نہیں ہوتا کہ اے تاغوت تجھے لا نہیں کہتا اگر میری بات مان لے، اگر میرا مطالبہ پورا کر دینا۔ عزیز من، تاغوت مطالبہ پورا کرے تو بھی لا ہے، مطالبہ پورا نہ بھی کرے تو بھی لا ہے، چونکہ تیرا جرم یہ ہے تو تاغوت ہے، اور جب تو تاغوت ہے میں تجھے قبول نہیں کر سکتا۔ علامتیں، یہ نشانیاں ہیں امام کی راہ کی، امام کی راہ کو پہچان، امام کی راہ کی شناخت کر، وہ راہ جو پاکستان کے نجات کا راستہ ہے، یہ تنہا فلسطین کی نجات اسی میں، لبنان کی نجات اسی میں، بحرین کی نجات اسی میں، عراق کی نجات اسی میں، عراق کی نجات اسی میں، عراق نے ابھی نجات نہیں پائی، ابھی نجات پانی ہے اس کو، نجات اس وقت ملے گی جب امام خمینی کی راہ کو عراقی اپنائیں گے، اور انشاءاللہ اپنائیں گے، وہ دن دور نہیں جب دنیا ساری آخر کار اس راہ کی طرف آئے گی۔ عزیزان، آج بھی موجود ہیں، کل کراچی میں ہی اہل سنت کے بڑی شخصیت، معروف شخصیت، انہوں نے بھی اسی مجمع سے خطاب کیا، اور انہوں نے قبول کیا، کہا مانا ہم نے کہ آج پاکستان کی راہ اور اس کی نجات فقط امام خمینی کی راہ میں موجود ہے۔ یہ اہل سنت کی جید شخصیت کا اعتراف تھا، صرف ہم آئیں امام کی راہ کو پاکستانیوں کو بتائیں، یہ جو کہتے ہیں ہم شیعہ تھوڑے ہیں، نہ عزیز من، امام خمینی کی راہ فرقہ واریت سے ماورا راستہ ہے، امام عبدہ شیعہ سنی سے ماورا بات کرتے ہیں، مستضعفین جہان کی نجات کا راستہ ہے، حتیٰ جو مسلمان بھی نہیں ہے، مسیحی ہے، افریقن ہے، ریڈ انڈین ہے، کوئی بھی ہے دنیا کے کسی خطے میں ستم کے نیچے پس رہا ہے، امام کے پاس اس کی نجات کا راستہ بھی موجود ہے، صرف آئیں دنیا کو بتائیں کہ یہ نجات کا راستہ ہے، لیکن تشیع کو پہلے خط امام کا مبلغ بننا پڑے گا، ان جوانوں کو بننا پڑے گا، اور دنیا کو جب سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ نجات دہندہ راستہ ہے، انشاءاللہ خدا وہ دن قریب لائے گا کہ پاکستان میں واقعا وہ جشن ہوگا پاکستان کی آزادی کا، جس دن پاکستان کو غلامی سے آزادی ملے گی، جس دن پاکستان کو چوروں لٹیروں سے آزادی ملے گی، جس دن پاکستان کو دہشت گردوں قاتلوں سے آزادی ملے گی، جس دن پاکستان کو خیانت کاروں سے اور وطن فروشوں سے آزادی ملے گی، جس دن پاکستان کو چورے چکوں سے آزادی ملے گی، جس طرح پاکستان کو اور پاکستانی ملت کو کمیشن خوروں سے، خواہ وہ بیوروکریسی اور افسر شاہی کے کمیشن خور ہوں یا وہ مذہبی کمیشن خور ہوں، جب ان سے نجات ملے گی وہ واقعاً ہمارے جشن و سرور کا دن ہوگا۔ اور وہ ہو سکتا ہے عزیزان اگر اس امام راحل کی راہ کو اپنایا جائے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنا خود، پروردگارا تمام مظلوم ملتوں کو بیداری و شعور عطا فرما۔ پروردگارا جن ملتوں نے تحریک آزادی شروع کی ہے انہیں کامیابی نصیب فرما، ان تمام ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کو کامیابی نصیب فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ہمیں راہ امام و خط امام سے آشنائی کی توفیق عطا فرما، اس راہ پر قیام کی توفیق عطا فرما، صبر و پائیداری کی توفیق عطا فرما، خدا بندہ ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، خدا بندہ پوری دنیا میں وہ بالخصوص پاکستان میں پیروان امیر المومنین و عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان کے ہر شہر میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے، علماء کے لیے، مراجع کرام جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، وہ بالخصوص امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ